لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، أجل اللهم له الفرج. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. سورہ نساء کی پہلی آیت بھی آج خطبے میں تلاوت کی گئی. سورہ نحل کی آیت تو روزانہ ہی ہماری مجلس کا سرنامہ قرار پا رہی ہے، اور بعض وجوہات کی بنا پر سورہ نحل کا ترجمہ و تفسیر آج کے ماحول میں بہت اہم ہو گیا ہے، اور مومنین کرام کو موقع ملے خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں تو ترجمہ ضرور پڑھ لیں. فیس بک اور واٹس اپ، جو بہرحال میں اب تک اس موضوع پہ بات شروع نہیں کر سکا، اس کا بھی توڑ یا اس کی خرابیوں کا ذکر بھی قرآن کریم کی اسی سورے کی دو یا تین الگ الگ آیتوں میں، اور یہ سب سے تکلیف دہ چیز ہے کہ یوٹیوب، اور اب مجھے پتا چلا کہ اس انداز کے دو تین اور بھی چینلز ہیں، اس پر جس انداز سے مختلف کلپس اپلوڈ کیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ، اور پھر اس کے نیچے جو کامنٹس ہوتے ہیں وہ، بلکہ بعض لوگ اس طریقے کو تبلیغ دین کا ذریعہ سمجھتے ہیں. سورہ نحل کی آخری آیتوں میں جو طریقہ سمجھایا گیا ہے یہ تو بالکل اس کے الٹ. اور ہر سال 28 صفر کو، اور ہو سکتا ہے کہ 17 ربیع الاول کو بھی، جو آپ پیغمبر اسلام کی ولادت و وفات کی تاریخوں میں پیغمبر کی زیارت پڑھتے ہیں، اس میں بھی سورہ نحل کی یہ والی آیتیں جو میں یوٹیوب کے حوالے سے شاید آخری سے پہلے والی مجلس میں پڑھوں، پیغمبر کی زیارت میں ان آیتوں کا تذکرہ یہ بیان کرنے کے لیے، یہ زیارت کا حصہ ہے، زیارت. حج اور عمرے پہ جانے والے تو پورے 8 دن صبح، دوپہر، شام، رات جب مسجد میں جاتے ہیں یہ زیارت پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر پیغام یہ ہے زیارت کہ دیکھو یہ ہے رسول کا تبلیغ کا طریقہ جو سورہ نحل میں آیا، پیغمبر نے اس انداز سے تبلیغ کی، لیکن وہ ذرا سا 1-8 دن کے بعد. ابھی تو ذرا سا مبہم سا بیان، روتے روتے جیسے ہی مجمع ادھر ادھر ہوا اس نے اشارے سے بلایا اور اس کو لے کے چلا گیا دوسرے کمرے، اور وہ تھیلی اٹھا کے دے دی. یہاں پہ واقعہ اختتام کو پہنچا. کچھ ایسے واقعات ہیں جو میں نے زندگی میں اتنی بار پڑھے ہیں کہ جب کہیں بھی میں ایسی جگہ عشرہ پڑھنے جاتا ہوں جہاں کئی دفعہ آ چکا ہوں، تو جو قریبی جاننے والے ہیں وہ پہلے سے درخواست کر دیتے ہیں کہ مولانا یہ ہی نہیں پڑھیے گا. سنتے سنتے ہماری عمریں بیت گئیں، پتہ نہیں ایسا لگ رہا کب سے سنے چلے آ رہے ہیں، تو لیکن ان میں سے جو بہت زیادہ میں پڑھتا ہوں واقعات کا آخری حصہ ہمیشہ رہ جاتا ہے، کیونکہ میں تو صرف اتنی روایت پڑھتا ہوں جتنا میرے موضوع سے متعلق ہوں. لیکن کل ایک بچے نے آ کر دو باتیں مجھ سے کہیں. پہلی بات تو یہی جو ابھی میں نے مکمل کی کہ ٹھیک ہے وہ یہودی کا قرضہ لیا اور پل صراط پہ روکا گیا اور اس پل صراط کو قرآن نے مرصاد کہا. یہ مرصاد تو بچہ نہیں کہہ سکا، لیکن اس کی گفتگو کا خلاصہ کہ وہ اپنا نچا ہوا گوشت بھی دکھا دیا اور سب کچھ صحیح ہوا. کیا آخر جس شخص کی امانت خیانت کر دی گئی تھی، کھا لی گئی تھی، دبا لی گئی تھی، چھین لی گئی تھی، وہ ملی کہ نہیں ملی؟ تو بہرحال عام مومنین کے لیے تو جو پیغام جہاں تک تھا وہاں پڑھا گیا، لیکن بچے کو واقعے سے دلچسپی تھی. یہ بیچارہ بھی کیا جانے امانت خیانت. تو اس لیے میں نے وہ جملے مکمل کیے کہ وہ تقریر کر کے وہ بزرگ اپنے سینے زخمی سینے کو دکھا کے چلے گئے، اور وہ مجمع بھی جو اس دوران جمع تھا اور رو رہا تھا وہ بھی ایک ایک کر کے چلا گیا. پھر بلایا اسی عطار نے، دوا فروش نے، اور روتے ہوئے پچھلے کمرے میں جا کر وہ امانت اس کے حوالے کر دی. لیکن نجف کا رہنے والا چیٹر فراڈیا پھر بھی اتنا خوف خدا تھا. آج کل تو لوگ بہت بہادر ہو گئے، ایک تو طاقتور بہت ہو گئے، کہاں ایک تنکے کا بوجھ نہ اٹھایا جائے روز قیامت، اور کہاں وہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کی بات کرتے ہیں اور اس انداز سے دوسرے کا ہضم کر لیتے ہیں کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم والی گولیاں بھی اتنا کام نہیں کر سکتی. اور دوسری بات یہ کہ آخرت و قیامت کے حوالے سے تو بہت ہی بے فکری اور اطمینان ہے. صاحبان ایمان کی ایک بڑی تعداد وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید قیامت کے دن کوئی پکنک کا ماحول ہوگا، ٹہلتے ہوئے جائیں گے ادھر ادھر، دوسروں کو حقارت سے دیکھیں گے اور سیدھا جنت میں پہنچ جائیں گے. بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں، گرچہ بعض روایتوں میں بعض نیکی کرنے والوں کے لیے یہ بشارت تو آئی ہے، یہ بشارت تو آئی ہے کہ تمہارے لیے قیامت بہت اچھی ہوگی، لیکن یہ بشارت آئی ہی ہے کہ پہلے قیامت کی سختی بتائی، قیامت کا دن کتنا مشکل دن ہے. مجھے ایک بہت مشہور ہمارے یہاں جملہ ہے کہ انبیاء تک کہہ رہے ہوں گے کہ نفسی نفسی، ہر نبی اپنے بارے میں پریشان ہوگا، سوائے ہمارے رسول کے جو امتی امتی کہہ رہے ہوں گے. مجالس میں اکثر پڑھا جاتا ہے بعض اوقات میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں کہ یہ بات اتنی مشہور ہے تو رکنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. نوح، ابراہیم کا بھی نام، موسیٰ، عیسیٰ، جائیں گے پریشانیوں میں مبتلا لوگ اور وہ کہیں گے نفسی نفسی. صرف یہ ہے کہ رسول کی زبان پہ ہوگا میری امت میری امت، لیکن وہ سختی بتانے کے بعد وہ قیامت. سورہ حج کی پہلی آیت، یہ قرآن کا جملہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کلام خدا. قیامت دن ایسا ہے کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے اس دن کے دہشت سے، خوف سے. وہ دن تو جب آئے گا سو آئے گا. پھر وہ بتایا گیا کہ ہاں یہ دو یا تین نیکی کرنے والے ایسے ہیں کہ اللہ ان کے لیے راحت و آرام کرے گا. لیکن کتنا بے خوف ہے آج کا مومن، کتنا نڈر ہے آج کا مومن. یاد کیجئے ماضی کرم، اسی سے یہ رسول نے کہا تھا، جب بلکہ پیغمبر کا پورا خطبہ ہے جس کا موقع آج نہیں، کیونکہ ابھی جو بات چل رہی ہے دو دن سے اسے آگے بڑھانا. عرب کا بہت ہی مشہور پہلوان، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ آج تک کسی سے شکست بھی نہیں کھائی ہے اور پہلوانی کے مقابلے میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی سامنے والے کا مقابلہ تو کر سکتا ہے، لیکن اگر پہلے سے وہ ڈر جائے، اس کو اپنے سے طاقتور سمجھ لے، یہ خیال کر لے کہ میں تو اس سے لڑ ہی نہیں سکتا ہوں. آج کل تو آپ کو پتا ہے نا ہر چیز کمرشل، مقابلوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اسی لیے پہلے سے ڈرایا جاتا ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम तो इस हवाले से बहुत बदनाम है। खैर, तो ये मशहूर था, बड़े से बड़ा, यानी हमारे इब्ने अब्दुवद के इसके मुकाबले में ले आओ तो डरेगा नहीं। पैगंबर से एक दफा मुलाकात हो गई रास्ते, पैगंबर ने देखा, कहा कि तेरे बारे में मशहूर है कि चाहे तुझसे ताकतवर आ भी जाए, अल्लाह ने हर एक के ऊपर उससे बड़ी ताकत रखी तो है। याद कीजिए, याका हसन की हदीस है ना कि ये चीज ताकतवर उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये तो हर चीज पे, लेकिन तू डरता नहीं है, बेखौफ है, निडर है, बहुत बहादुर है। काफिर था जब ये बात हो रही, कहा कि हां अय अब्दुल्ला के बेटे, आज तक मैं किसी चीज से ना डरा हूं ना डर सकता हूं। पैगंबर का पहला जुमला क्या था ये जवाब सुनने के बाद? क्या कयामत से भी नहीं डरेगा? ये पैगंबर का इस काफिर से जुमला है, क्या इतना तू बहादुर और निडर और बेखौफ है कि कयामत से भी नहीं डरेगा? तो अब आप खुद बताइए उसका सवाल क्या होगा, ये कयामत है क्या चीज? काफिरों को हर चीज आप समझा दीजिए, समझ में आ जाएगी, ये कयामत समझ में नहीं आती है। सूरह यासीन की आखिरी आयत इसी हवाले से तो नाजिल हुई, रिसालत इमामत सब समझ में आ जाएगी, तौहीद भी, आखिरत नहीं। तो उसने कहा आखिरत क्या? पैगंबर ने कहा बैठ, मैं तुझे बताता हूं आखिरत क्या। और फिर पैगंबर ने जो खुतबा दिया तो ज़ारो कतार रो रहा है, आंखों से आंसू जारी है कि इख्तिताम खुतबा पर इस्लाम कबूल कर लेता है कि इससे मुझे बचना है। तो वो ऐसा आदमी न डरने वाला डरा, माशाल्लाह बाद साहिबान ईमान का हौसला देखा करें, इसका भी हक खा लो, उसके हक पे भी कब्जा कर लो, ये दौलत भी आ जाए तो ले लो, अमानत है तो खयानत कर लो, झूठे झूठे डॉक्यूमेंट बनाना पड़े तो वो बना लो। कितने बेखौफ, कितने निडर हैं। पैगंबर का जुमला मैंने कोट किया, लेकिन लेकिन ये बात कहां से निकली थी कि 100 साल पहले वो वाकन जो फराडिया है, चीटर है, लोगों का हक गस्प करता, रोते रोते बेख्तियार वो बुलाता और पिछले कमरे में ले जाके अमानत हवाले करता। और यहां पे मैं इत्तेफाक से कल की मजलिस में इसकी वजाहत कर चुका कि पिछले कमरे में ले जाके अमानत क्यों हवाले की, कि अगर गुनाह किया भी है तो अपने गुनाह को छुपाओ, अपने गुनाह पे पर्दा डालो, लोगों को धोखा मत दो मगर अपने गुनाह को छुपाओ। इसीलिए एक फिकी मसला, एक फिकी मसला बहुत कम आजकल मैं पढ़ता हूं, लेकिन पहले तो मेरी मजालिस में मसले ही होते थे, छोटा सा मसला। एक आदमी बजाहिर लोग बहुत उसकी दियानत, अमानत, अदालत, तकवे, किरदार, कैरेक्टर से मुतासिर हैं, या बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं लेकिन उसे अच्छा आदमी समझते हैं, ठीक है, समझते रहे, हमसे क्या ताल्लुक। नमाज का वक्त आ गया, लोगों ने उससे कहा कि नमाज आपको पढ़ाना, और उसे तो पता है कि मैं क्या हूं, उसे मालूम है कि मैं घर में बैठ के क्या गुनाह करता हूं, बल्कि बास गुनाह कबीरा, बास गुनाह कबीरा से भी बड़े गुनाह, उसे मालूम है। अब यहां पे मना कर रहा है वो, लेकिन ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हो मैं शराबी हूं, ये नहीं कह सकता। मेरे पीछे नमाज पढ़ रहे हो मैं तो हरामकारी के गुनाह में मुबतला हूं, ये नहीं कह सकता। हां वो ये कह सकता है कि नहीं नहीं मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता, मैं नमाज जमात की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और ऐसे जुमलों को हम लोग समझते हैं कि ये आदमी इंकिसार में कह रहा हूं, यही समझिए। वो ये कहे तो आप ये ना समझिए कि जो अंदर शराब पीते होंगे घर में बैठकर, यही समझिए कि वो इंकिसारी में कह रहे हैं, अपने अमाल को झूठा समझ रहे हैं, अल्लाह से डर रहे हैं, आप यही समझिए। लेकिन अब बात आपकी नहीं है, बात उस आदमी की, क्या करे आखिर में? मसला है ना कि अगर वो नमाज पढ़ा दे ये कहकर कि भाई मैं ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, और वो पढ़ा दे क्योंकि पब्लिक पढ़ना चाहती है तो नमाज जमात हो गई। बल्कि जो असल मसला है वो ये कि वो मना करता रहा लेकिन इधर उसने नमाज शुरू की, इधर आप उसके पीछे सब बना के बगैर उससे पूछे, बगैर उससे इजाजत लिए, और आपने जमात शुरू कर दी, आपकी जमात हो गई। चाहे वो आदमी गलत हो, आपको नहीं मालूम था, आप उसे अच्छा समझ रहे थे, जमात हो गई। गर्चे फिर आखिर में एक जुमला आएगा कि नमाज जमात का جو بینیفٹ امام کو ملتا ہے وہ اس کو نہیں ملے، جو مامون کو ملتا ہے وہ ان لوگوں کو مل جائے گا. تو بات گھوم پھر کے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسئلہ شرعی سے ہر ایک کو دلچسپی نہیں ہوتی، اور مسئلہ شرعی وہ چیز ہے کہ ایک بار میں تفصیل میں گیا تو میری تو ساری زندگی مسائل بیان کرتے ہوئے گزری ہے، پورا عشرہ اس کی نظر ہوگا. اور آج کی مجلس میں تھوڑی دیر کے بعد چند مسائل کا بیان بھی آنے والا، اور وہ اس لیے بھی کہ وہ میرے موضوع کا حصہ، اور اس لیے بھی کہ جس امام معصوم کی یہ راتیں شروع ہو چکی، کل تو باقاعدہ شہادت کی شب ہے، اس امام معصوم کی امامت آغاز ہوتا ہے ایک مسئلے کے بیان سے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر امام جب امامت شروع ہوئی تو پہلا واقعہ، پہلا اس کا تعارف، پہلا اس کا انٹروڈکشن کیا تھا، یہ دیکھا جاتا. چوتھے امام کی امامت شروع ہوتی ہے، جلتی ہوئی آگ، خیمے جل رہے ہیں، پورا خاندان آخری خیمے میں آگ کے بیچ میں کھڑا، اور زینب کبرا شانہ ہلا کے کہہ رہی ہے سجاد بیٹا تیری پھوپھی تیری امامت میں پہلا مسئلہ یہ پوچھنے آئی. یہ تو امام ہی وہ جس کی امامت کا آغاز حلال و حرام و واجبات کے مسئلے سے ہوا. حجاب نہیں، حجاب تو آئی، لیکن مسئلہ پوچھا گیا. تو اس اعتبار سے تو میرے موضوع کا حصہ بننے والے ہیں ایک دو مسئلے، اور پھر جس امام کی امامت کا بیان کیا جا رہا ہے وہ امام کی سیرت آغاز یہاں سے، اور پھر تو بہت آگے. ہمارے پاس تو یہ معلومات ہی نہیں کہ چوتھے امام نے 35 سال کس طرح سے امامت کی ذمہ داری ادا کی، لیکن اب بات تمہید 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 میں بہت بہت گزر گیا. ایک تو یہ بات تھی، امانت واپس کر دی اور اپنا گناہ چھپا کے واپس کی تاکہ دونوں احکامات دین پہ عمل ہو جائے. مگر کل والا جملہ دوبارہ دوہرا رہا ہوں، دوبارہ. آپ یقیناً دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا کل والا کیا، آپ تو ہر چیز دوبارہ دوہراتے ہیں، لیکن یہ اتنے جلدی دوبارہ دوہرا رہا ہوں. نیکیاں اور گناہ وقت اور جگہ کے بدلنے سے ان کے اجر اور عذاب میں اضافہ ہو جاتا. گناہ اللہ کے ہاں اس انداز کی ترازو نہیں کہ اس آدمی نے 1.5 کلو گناہ کیا ہے اور اس نے بھی 1.5 کلو یہی گناہ کیا تو دونوں کو برابر سزا ملے، نہیں. ایک ہی جیسا گناہ، بالکل ایک انداز کا، واقعاً بھی ایک جگہ اور تاریخ فرق پڑتا، اور یہی نیکیوں کا مسئلہ. اب گناہ کی مثال تو میں نے دے دی تھی، ہر آدمی کو معلوم. کل کیا مثال دی تھی؟ گانا. گانا یاد رکھیے، گانے کی بات آئی تھی، میوزک کی بات نہیں آئی تھی، گانا. لیکن شراب بہت واضح مثال، گھر میں بیٹھ کے شراب پینا، مسجد میں بیٹھ کے شراب پینا، روضہ رسول میں بیٹھ کے شراب پینا، خانہ کعبہ کی چھت پہ شراب پینا، کچھ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. عام راتوں میں شراب پینا، شب جمعہ شراب پینا، رمضان کی راتوں میں شراب پینا، شب قدر شراب پینا، عرفات کی تاریخ میں شراب پینا. خیر، اب یہ ایک وقت نیکیوں کا بھی یہی مسئلہ. کیوں آپ لوگ دوڑ کے نماز کے وقت مسجدوں میں جایا کرتے ہیں؟ وہ اسی لیے گھر میں بھی نماز ہے، مسجد میں بھی نماز، چاہے جماعت نہ ہو. صلہ رحم کے اعتبار سے جو دو چیزیں ہیں وہ یہاں جمع ہو گئے. تقدیر بدلتی ہے تین کاموں سے. تقدیر، بس آگے ہمیں اپنے موضوع پر، جو اللہ نے اس دن لکھی تھی جس دن آپ تو آپ کے باپ آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا بھی نہیں بنی تھی جس میں آدم کو رہنا تھا، کائنات ابھی بنی ہے اور قیامت تک کی تقدیر لکھ دی گئی. گرچہ مولا نے کہا اس سے زیادہ اس مسئلے پر غور نہ کرنا. نہج البلاغہ، نہج البلاغہ میں وہ جملہ بھی نہج البلاغہ کا ہے کہ سلونی، پوچھو مجھ سے قبل ان تقفضونی. نہج البلاغہ اسی کا نام ہے، پوچھو پوچھو. لیکن صرف ایک جگہ نہج البلاغہ میں آپ کو یہ ہدایت مولا کی ملے گی. پارٹ 2، آخری پیج پہ چلے جائیے پارٹ 2 کے. پارٹ 2 میں مولا کے چھوٹے چھوٹے نصیحت کے جملے، نہیں چھوٹے چھوٹے جملے تو نہیں ہے، خط ہے مولا کے، لیکن آخری آخری خط جو ہیں وہ دو دو لائنوں کے, لمبے خط نہیں, اس کے آخری پیج پہ آپ کو ملے گا. خبردار, تقدیر کی زیادہ تفصیل میں نہ جانا, یہ کتنا گہرا سمندر ہے کہ ایک بار قدم رکھا تو ڈوب ہی جاؤ گے, بچنے کا کوئی امکان نہیں. تو جتنا میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ نہیں. جو فوراً خیال آئے گا اگر اللہ نے اس دن سب لکھ دیا تو پھر یہ ہے کہ یزید کا کیا قصور, تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ اس کو یہ کرنا. اب یہ گہرا سمندر, قدم رکھتے جا رہے ہیں پھنستے جا رہے ہیں ڈوبتے جا رہے ہیں. تو خیر, سلونی کہنے والا مولا کہاں پہ روکتا ہے آپ کو, یہاں پہ روکتا ہے. لیکن اس سے پہلے والا مرحلہ تقدیر لکھ بدل سکتی, اور جن تین چیزوں سے بدلتی, آج اس کی پہلی چیز کو دوسری چیز سے ملا رہا ہوں. پہلی چیز جو بات چل رہی تھی صلہ رحمی, اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ صلہ رحمی سے مراد خالہ اور پھوپھی, چچا اور ماموں یہ تو ہیں, لیکن ان سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ نہیں آ رہا ہے, اولاد. دو ہی نیکیاں تو اسلام نے رشتہ دار کے لیے بتائی ہیں, والدین صلہ رحمی. اولاد کہاں چلی گئی, پہلی مجلس کا سوال. تو جو صلہ رحمی کی ابھی اہمیت آئے گی اور کسی وجہ سے آ رہی, چلے وجہ بھی ایک لائن کی تو آئی. چوتھا امام پانچویں کو بٹھا کے کہہ رہا ہے بیٹا خبردار یا بنیا, پانچ آدمی ایسے ہیں جن کے قریب بھی نہ جانا, نہ ان کے پڑوس میں رہنا, نہ ان کے ساتھ سفر کرنا, نہ انہیں کھانے میں شریک کرنا, نہ ان سے مشورہ کرنا, پانچ. اور ان میں پانچواں کہا جو صلہ رحمی نہیں کرتا. میں نے کتاب خدا میں تین جگہ تو اس پہ لعنت پڑھی. اب یہ چوتھا امام پانچویں سے کہہ رہا ہے کس کے لیے, ہمارے اور آپ کے لیے. لیکن یہ بات تفصیل سے, جو کل شہادت کی مجلس ہے شب کی یا پرسوں جو دن گزر کے اس میں آئے گی. لیکن وجہ یہ ہے جو دو دن سے ایک موضوع بن رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے, اولاد, اولاد ٹاپ آف دا لسٹ. تقدیر بدل جاتی ہے صلہ رحمی سے, ایک ایک برابر ہے دس کے, اور ایک برابر ہے ستر کے, اور ایک برابر ہے 700 کے, اور ایک برابر ہے 7000 کے, اور ایک برابر ہے 70000 کے. اسی ممبر پہ حدیث پڑھی تھی 18 سال پہلے, راہ خدا میں ایک درہم دے رہے ہو کسی عام آدمی کو, 10 گنا ثواب تو پکا پکا. ایک ہی شرط ہے جو آیت الکرسی کے فوراً بعد قرآن میں بتائی گئی ہے, اشارے کر دیتا ہوں پھر جا کے اسمارٹ فون پہ چیک کر لیجیے. میری نسل کے لوگ باقاعدہ مصحف کو ہاتھ میں لے کر پورے احترام کے ساتھ چیک کیا کرتے ہیں. خیر, ایک دس, ایک ستر کے برابر, کہا کہ اگر کسی مومن کو دیا وہ ایک درہم, اور ایک 700 کے برابر, کہا کہ اگر کسی رشتہ دار کو دیا, اور ایک 70000 کے برابر اگر والدین کو دیا, اور ایک 1,00,000 کے برابر ہے اگر کسی عالم دین کو دیا. تو اب نیکی, ہر نیکی عام آدمی سے کی جائے اس کا بھی ثواب کم سے کم 10 گنا تو ہے, لیکن جب رشتہ دار بیچ میں آ جاتے ہیں, قرآن کریم کی آیت کربلا کا ایک واقعہ, بات آگے بڑھے گی. سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ سنی, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي وَاتَّقُوا اللہ, ڈرو یا تقوی اختیار کرو اللہ سے. کون اللہ؟ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ, جس کے بارے میں قیامت کے دن پہلا سوال ہوگا. والارحام, اور قیامت کے دن پہلا سوال اللہ کے بعد رشتہ داروں کے بارے میں ہوگا, اللہ اور پھر رشتہ دار. اب یہاں پہ وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں, لیکن ایک روایت کا خلاصہ, امام نے کہا یہ جو قرآن نے کہا کہ قیامت میں پہلا سوال اللہ کے بارے میں ہوگا, اس سے مراد ہے نماز, ذکر خدا. پہلا سوال نماز اور رشتہ دار, لیکن اتنا احترام کہ رشتہ اگر جھوٹا بھی ہو تو اس کا احترام کرو, جھوٹا بھی اگر ہو احترام کرو. یاد کر لیجئے وہ روایت جس کو پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں. پوری رات شب عاشور حسینی خیموں میں کیا ہوتا رہا, آپ ساری زندگی سنتے بھی ہیں, اور اب باقاعدگی سے لوگ خیمہ گاہ جاتے بھی ہیں تو وہاں بھی یہ مصائب دہرائے جاتے ہیں. حسینی خیموں میں ساری رات کیا ہوتا رہا, ذکر خدا, تلاوت قرآن, مناجات, نمازیں. یہی کہہ کر آقا حسین عمر سعد سے ایک رات کی مہلت لی تھی بظاہر, ویسے حقیقت میں دی تھی لیکن بظاہر. اور یزیدی خیموں میں کیا ہو رہا, خیمے تو وہاں بھی لگے ہوئے, اور جنگ کی تیاری ہے. کل جنگ ہے بلکہ عمر سعد کے اعتبار سے جنگ شروع ہو چکی ہے. وہ تو یوم تاسوا 9 محرم کی سہ پہر کو پہلا تیر پھینک بھی چکا. جنگ جاری ہے, بیچ میں ایک وقفہ آیا. وہاں کیا ہو رہا؟ وہاں سارے بڑے بڑے سردار جمع کیے گئے جن کے نام بھی میں نہیں لیتا ہوں, اس لیے کہ نام زیارت عاشورہ میں آ چکے. لیکن سارے بڑے سردار جمع کیوں ہیں؟ صرف ایک نقطے پر بحث کے لیے. کل تو ہمیں یقینی شکست ہونا ہے, کیسے اس سے بچے؟ 30,000 کی فوج 35 یا 40 کے لشکر کو دیکھ کے یہ کہہ رہی, آقا حسین کا لشکر 70 کا ہو کہ 100 کا, لڑنے کے قابل جوان مرد کتنے تھے؟ بچوں کو نکال دیں, بوڑھوں کو نکال دیں, بیماروں کو نکال دیں, جوان کتنے تھے؟ اب کہہ رہے کہ نکل یقینی ہے ہماری شکست, طے شدہ بات. اتنا یقین کیسے ہے؟ عباس کی وجہ سے. عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں, عقیدہ ہمارا ہے, ان کا عقیدہ نہیں ہے. وہ اپنی آنکھوں سے عباس کی بہادری دیکھے ہوئے. یہ حالات تو آپ سنتے رہتے ہیں, آقا عباس پہ تو آج کل پورے اشرے پڑے جاتے ہیں. آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں عباس کی بہادری, تو معلوم ہے انہیں. کل تو ہماری شکست یقینی, جب تک کہ حسین کے پاس صرف ایک یہ سپاہی رہے گا. 35-40 تو میں نے خالی عدد بتا دیا, ان کی بھی ضرورت نہیں, صرف ایک عباس. یہ الگ بات ہے کہ ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ عباس ہی پر کل کے دن ایسی پابندی لگنے والی کہ ہم اور آپ تو برداشت نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیے, کیا آپ برداشت کر سکتے تھے جو یزیدی برداشت نہیں کر سکے؟ یزیدی, آپ تو صاحب ایمان ہیں, یزیدیوں کا صبر کب جواب دے گیا؟ جب حسین پیاسے اصغر کو لے کے آئے. اصغر کی پیاس ایسی ہے کہ یزیدی منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. پورے جہاد کربلا میں عمر سعد کو اتنا پریشان آپ نے نہیں دیکھا ہو. مشک عباس میں بھی پریشان تھا, لیکن وہ بات کی وجہ سے. اگر یہ پانی پہنچ گیا تو اصغر کی وجہ سے پریشان موقع پر, وہ بغاوت ہونے والی ہے. جس اصغر کی پیاس نے یزیدیوں کو رولا دیا, آپ کے سامنے وہ اصغر پیاسا اس طرح سے تڑپ رہا ہوتا اور آپ کے پاس طاقت ہوتی. بات مجبوری کی الگ بات, طاقت ہوتی آپ رک سکتے تھے, آپ صبر کر سکتے تھے. آپ آقا سے بھی کہتے کہ مولا آپ کا حکم اپنی جگہ, اللہ زیادہ سے زیادہ ہمیں جہنم میں جلائے گا نا, اصغر کی پیاس بجانے کے لیے ہم کو جہنم میں جلنا بھی گوارا. یہی کہتا ہے ایک عام مومن. مگر پھر وہ عام ہی مومن رہ جاتا. عباس عباس کیوں بنے؟ اور یہاں بھی ایک اشارہ کر دو کہ عباس سے بھی زیادہ صبر کرنے والے کا نام ہے سجاد, سید الصابرین. کل رات کی یہ ساری کل رات کی تیاری ہو رہی ہے آنے والی کل. لیکن عباس اصغر کی پیاس کو بھی دیکھ رہے ہیں. لشکر یزید نے تو صرف ایک بار اصغر کو دیکھا, عباس کا تو خیموں میں آنا جانا مسلسل, اور سکینہ کی پیاس کو بھی دیکھ رہے ہیں. حسین نے تلوار بھی رکھوا لی, خالی نیزہ لے کے جانا ہے کیونکہ تمہیں جنگ نہیں کرنا, صرف دشمن کو بھٹانا ہے اپنے قریب سے. وہ عباس, ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہونے والا, یہ تو سوچ رہے ہیں جو عمر سعد کے خیمے کی میٹنگ ہے کہ کل کیسے ہم جنگ جیتیں گے. آخر شمر نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے, اسی کو آزما لیتے ہیں, اور ناکام ہو گئے تو پھر تو جنگ کریں گے, دیکھا جائے گا. اور وہ طریقہ کیا تھا ہر ایک کو معلوم. صبح کا وقت ہے, نماز ہو چکی ہے, لشکر تیار ہو رہے. عمر سعد اپنا لشکر, آقا حسین اپنا لشکر. لشکر جب تیار ہوگا, عباس کو بلایا گیا, وہ علمدار ہیں, وہ سالار ہیں. اور ابھی عباس حسین کے خیمے میں آئے کہ در خیمہ پہ شمر کی آواز آئی, میری بہن کی اولاد کہاں؟ جناب عباس کے لیے جملہ جملہ نہیں تھا, جیسے کسی نے کوڑا بدن پہ مارا. یہ دشمن امام, یہ نجس, یہ اپنی زبان سے مجھے اپنا بھانجا کہہ رہا ہے, میری ماں کا ذکر کر رہا جو آقا حسین کا دشمن. لیکن آقا کے سامنے تڑپ کے رہ گئے. حسین بھی عباس کی کیفیت دیکھ رہے. شمر نے دوبارہ کہا میرے بھانجے کہاں, اور عباس کی عجیب حالت, برداشت نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن عباس بہرحال کائنات کے دوسرے بڑے صابر کا نام, جب تیسری مرتبہ شمر نے کہا, اور عباس کیفیت یہ کہ گویا چہرے سے خون ٹپک پڑے. حسین نے کہا عباس وہ بلا رہا ہے جاتے کیوں نہیں. اب عباس کو بولنے کا موقع ملا, آقا نے بات شروع کی, مولا میں اس کے پاس جاؤں جبکہ وہ تو رشتہ بھی جھوٹا بنا رہا. کیونکہ یہ ایک بہت واضح مسئلہ ہے جس کو میں ممبر سے کھل کے نہیں کہنا چاہتا, بچے بھی ہیں خواتین بھی, جس کے نسب کا پتہ نہ ہو یا جس کے باپ کا پتہ نہ, اس کا کسی سے رشتہ نہیں بنتا. خیر تو وہ تو اپنی جگہ چھوڑیے بات کہ شمر کون تھا, کس سڑک پہ پڑا ہوا ملا, کس قبیلے نے اٹھا کے پالا, وہ تو آج کا موضوع ہے بھی نہیں. لیکن جھوٹا رشتہ ہے ہی نہیں کوئی رشتہ. سچا بھی ہوتا تو عباس نہیں جاتے, لیکن یہ تو جھوٹا. حسین نے کہا لیکن عباس اللہ نے رشتہ داری کا اتنا احترام رکھا, اتنا احترام رکھا کہ اگر کوئی جھوٹا بھی رشتہ بنائے, اب یہ الفاظ میرے ہیں مفہوم امام کا, تو چاہے اس کی بات نہ مانو لیکن کم از کم سن لو, اسے ایک احترام دو. اور ڈرتے ڈرتے یہاں پہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں, پتا نہیں میں یہ بات واضح کر پاؤں کہ نہیں کر پاؤں. مثلا معصومین کی بعض ایسی تصاویر بازار میں ہیں جو غلط, جو غلط, وہ امام کی تصویر نہیں, امام معصوم کی کوئی تصویر روئے زمین پہ موجود نہیں. تصویر سے میری مراد وہ پکچر جو ہاتھ سے بنائی جاتی, لیکن آپ کو نہ صرف یہ کہ نظر آئیں گی بلکہ بعض علاقوں میں تو بہت زیادہ جگہ جگہ بکتی بھی ملیں گے آپ کو, ہر تیسری دکان میں, سڑک کے اوپر بھی لوگ بعض اوقات اس کو بچھا کے بیچنے لگتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ غلط تصویر, ہمیں معلوم ہے کہ مولا ایسے نہیں تھے, ہمیں معلوم ہے کہ جس امام سے یا آقا عباس سے منسوب, لیکن اس کا احترام کرنا, مجھے وہ ہے ہی نہیں تصویر ان کی تو احترام کیا کا, اس لیے کہ ایک نسبت آ گئی ہے, غلط نسبت ہے, جھوٹی نسبت ہے, لیکن قابل احترام سے ایک نسبت ہے, اس لیے احترام کرنا. اب یہ جو تصویر کا مسئلہ ہے وہی مسئلہ میں بتا رہا ہوں کہ آقا نے یہی اصول, ایک اصول دیا جس اصول میں بعد میں 50 مسئلے حل ہو سکتے ہیں, مگر جو آلریڈی مسئلہ اس کو تو حل کروں. 50 کی بات چھوڑیے, تصویر کی اس لیے مثال دی کہ بہت واضح مثال ہے. عباس جھوٹا رشتہ, یہ رشتہ ہے نہیں, لیکن پھر بھی وہ رشتہ داری کا نام لے کے آیا. اگر خالی تیرا نام لے کے پکارتا عباس کہاں آ جائے, میں کبھی تو اس سے نہ کہتا, لیکن اس نے کہا بھانجے. اور یہ وہ چیز ہے جو ایک بار چوتھے امام کی سیرت میں دیکھ لیجیے. یہ دو تین دن سے میں ہلکے ہلکے اشارے بھی کر رہا ہوں اور بہرحال اپنے موضوع پر بھی ہوں. یہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا, اس لیے بہت جلدی سے مکمل کر دوں. یہ اصل میں بچوں کو سنا رہا ہوں. کل کے بچے کے سوال نے مجھے بتایا کہ بچے کچھ سن رہے ہیں اور کچھ سمجھ رہے ہیں. یہ واقعہ میں نے بہت پڑھا, اگرچہ کافی عرصے سے اس لیے نہیں پڑھا کہ لوگوں نے, بعض لوگوں نے اس سے غلط نتیجہ ایک نکال لیا. واقعہ بہت مشہور, چوتھے امام کا ابھی بچپنا تھا, بچپنا بھی نہیں, 10 دن کے بھی نہیں تھے کہ ان کی والدہ جناب شہربانو کا انتقال ہو گیا. خیر امام کو تو ضرورت بھی نہیں ہوتی نہ باپ کی نہ ماں کی, یعنی تربیت کا محتاج نہیں ہے امام, لیکن دنیاوی اعتبار سے اب ماں نہ رہی. جناب شہربانو شہزادی تھی, شہزادیاں جب گرفتار ہوتی ہیں تو اکیلے نہیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ جو ان کی کنیزیں ہوتی ہیں وہ ساتھ نہیں چھوڑتی ہیں. تو کئی کنیزیں تھیں, شیرین, ہندا, جو آپ نام سنتے. آقا حسین شہربانو کے انتقال کے بعد سب کو آزاد کر دی, مگر ایک کنیز نے کہا کہ نہیں آقا مجھے اپنی آقا زادی اور شہزادی کے اس بچے کو پالنا, محتاج نہیں ہے. مگر رسول خدا کو ام ایمن نے پالا کہ نہیں پالا جناب امینہ کے انتقال کے بعد, مگر حسنین فضا کی نگرانی میں بظاہر پروان چڑھے کہ نہیں شہزادی کے وفات کے بعد. تو دنیا تو یہ کنیز. اب امام اس عمر پہ پہنچ گئے اور وہ کنیز اتنی ہی ضعیف ہو گئی. امام کا دسترخوان ابو حمزہ سومالی کے حوالے سے 2 دن پہلے بھی ذکر ہوا, فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یعقوب کی کہانی میرے گھر میں ریپیٹ ہو. لیکن خود امام گھر کے اندر بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے ہیں, باہر تو دسترخوان ہے سب کے لیے. اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ کہ لوگ آ کے صبح کا ناشتہ کرتے ہیں. چوتھا امام ساری زندگی روزے سے رہا, مزید یہ کنیز کا جمرہ کل آئے گا. تو اب جب امام دسترخوان پہ بیٹھے تو گھر والے ایک ساتھ تو سب نہیں آتے, کوئی آج ہے کوئی کل ہے, اگر کبھی وہ کنیز آ کے بیٹھ جائے امام اس کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے. یاد کیجئے کئی بار کا سنا ہوا. ایک دن ہمت کر کے کسی گھر والے نے پوچھ لیا, مولا آپ کا صبر مشہور اور آپ کا اخلاق مشہور اور آپ اپنے دادا کی مکمل تصویر, اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو نظر انداز کیجئے, معاف کیجئے. امام نے حیران ہو کے پوچھا کون سی غلطی, کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا یہ جو کنیز جس نے آپ کو ساری زندگی پالا اور آپ نے بھی جو اہل بیت کا اخلاق ہے ہمیشہ اسے امی امی میری ماں میری ماں کا, تو آپ جو اس سے ناراض ہیں کب تک یہ ناراضگی رہے؟ جتنا سوال کرنے والا سوال کرے اتنا امام حیران ہو, ناراضگی کیسے, کہاں سے ہی بات آئی؟ میں بہت بات کو پھیلا بھی رہا ہوں اور پھیلا نہیں بھی رہا ہوں, خبر کہاں سے آ گئی؟ جیسے ہم اور آپ اگر بات کرتے پتا چلا واٹس ایپ پہ میسج آ گیا تھا تو بھائی کہاں سے ہی خبر آ گئی. کہا مولا ہم نے دیکھا آپ کبھی ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا تناول نہیں فرماتے, اگر بیٹھ بھی جائیں تو بیٹھ جاتے. کہا ناراضگی ناراضگی نہیں ہے, ان کا احترام ہے, کھانا سجا ہوا, ہو سکتا ہے کسی روٹی کی جانب میرا ہاتھ بڑھ گیا لیکن اس سے پہلے ان کے دل میں خیال آیا ہو کہ روٹی تو مجھے لینا, ان کے دل میں خیال آیا ان کی پسند کی چیز پہ میرا ہاتھ چلا گیا, کہیں یہ بھی اللہ کے یہاں ماں باپ کے حق میں کمی نہ لکھی جائے. یہ کون سی ماں کا تذکرہ جو حقیقی ماں ہی نہیں, ایک رشتہ نسبت والا رشتہ. لیکن معصوم جو بات میں کہنے جا رہا تھا کہ معصوم نے کہا بعض چیزیں قابل احترام ہوتی ہیں, غلط بھی ہو جھوٹی بھی ہو. یہ جو آج کل بچے بچیاں والدین سے بد زبانی کرنا بد اخلاقی کرنا روڑ بننا بدتمیزی کرنا ان کی توہین کر دینا. ایک بار بات دوبارہ واپس وہاں جائے کہ سمجھ میں آئے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. سلے رہے کہا جھوٹا بھی رشتہ بنا کے آئے تو اس کا احترام, تو اگر واقعا سچا رشتہ ہو. اور جو آغاز میں نے کہا کہ آغاز ہوگا اولاد سے, کل بتایا کہ صحیح اولاد. اب یہاں پہ رک کے ایک بات, مسلسل پہلے دن سے قرآن کریم کی جس آیت کی میں تلاوت کر رہا ہوں وہ آیت اس مسئلے کو اور واضح کرتی, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر. دیکھیں میں نے اپنا وہ جملہ روک دیا جو بعد میں مکمل ہو سکتا ہے کہ صلہ رحمی تقدیر بدل دیتی ہے. نہیں, اب چوتھے امام کی شہادت کی مجلس بہت قریب آ گئی مجھے موضوع پہ پہنچنا, تو یہ انشاءاللہ جملہ مکمل ہوگا. لیکن ابھی تک بھی جو بات ہوئی رحم رشتہ دار, لیکن اگر جھوٹا رشتہ بھی ہو لیکن نسبت ہو. مثلا بہت ڈرتے ڈرتے ایک بات کہہ رہا ہوں, آج کل ہماری قوم کے پاس فقہ کی معلومات کم ہو گئی, ویسے ماشاءاللہ معلومات بہت ہیں, قرآن زیادہ آج کل کے بچے پڑھتے ہیں, دعائیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں, حدیثیں زیادہ آپس میں ایکسچینج کی جاتی ہیں, تاریخی واقعات پہ زیادہ ڈسکشن ہوتا, لیکن جو اصل علم ہے اسلام میں جو چوتھے امام کی امامت کا آغاز وہ کم ہو گیا. چنانچہ بعض اوقات ممبر سے کوئی بات کہتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے لیکن کہہ رہا ہوں, اور وہ یہ کہ مثلا ماں کا اتنا احترام ابھی آپ نے سنا, کیا سوتیلی ماں کے بھی یہی حقوق؟ اب یہ سوتیلی کا لفظ ہی آ گیا, ذرا سا ہندوستانی پاکستانی معاشرے میں ایک چڑیل ایک بلا ایک خوخار ڈائن ذہن کے اندر آتی, اور خالی ہمارے یہاں نہیں, ان بچوں نے سنڈریلا کی کہانی پڑھی ہے تو اس میں بھی سوتیلی ماں, اور ان بچوں نے اسنو وائٹ کی کہانی سنی ہے تو اس میں بھی سوتیلی ماں. بہرحال میں سوتیلی ماں کے حوالے سے بات نہیں کر, لیکن بات کر رہا ہوں وہ ماں تو نہیں اور رحم بھی نہیں ہے, یعنی خونی رشتہ تو نہیں ہے اس سے کوئی, کیا اس کا کوئی احترام ہے اسلام؟ کیا اس کی کوئی عزت کرنا ہوگی؟ یا اسی طرح سے سوتیلا باپ, یہ عجیب بات, سوتیلے بھائی بہن کا احترام واجب کیونکہ کسی ایک کے ذریعے سے وہ آپ کے بھائی بہن بن رہے ہیں, لیکن سوتیلی ماں حقوق تو نہیں ہے اس کے خاص طور پر. یہ مسئلہ بہت واضح ہے لیکن ایک آدھ گھر میں غلطی ہوئی, اس لیے میں نے کہا کہ الگ سے تو تقریر کا وقت نہیں ملے گا، چلتے چلتے ایک جملہ کہیں، میراث میں سوتیلی ماں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، یعنی اپنی میراث میں. اگر یہ لڑکا مرا، باپ مرا، تو اس کی بیوی کے طور پہ وہ حصہ لے جائے، لیکن اگر ہم مر گئے اور ہماری ایک سوتیلی ماں، تو اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا میراث میں. یا الٹا، ہماری سوتیلی ماں مر گئے تو ہمیں اس کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے. میرے اعتبار سے یہ مسئلے بہت واضح تھے، لیکن ایک آدھ خاندان میں حال ہی میں یہ غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی کا خلاصہ یہ کہ مال حرام یہاں سے وہاں پہنچ گئے، جو بالکل حلال، پاک، پاکیزہ، پابند خمس و زکات و فطرہ آدمی کا مال تھا، لیکن حرام بن گیا آگے کے مرحلے میں جا کر. تو ادھر زیادہ توجہ نہیں دے رہا ہوں، لیکن ایک بات آگے، پھر بھی کہا احترام کرو، وہ ماں تو نہیں کا نسبت تو ہے، لیکن بہت ہی ویلڈ قسم کا فقہی مسئلہ ہے اسلام کے اندر. مگر یہ آخر اس مسئلے کے پیچھے اسلام ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گیا، وجہ کیا؟ اتنی اہمیت کے زمانے کے امام کا جملہ یاد رکھیے، میں غائب ہوں، تم لوگ رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتے. اس لیے جنت کا دروازہ کربلا کے میدان میں، آقا حسین کے خیمے کا دروازہ، اور جتنی حدیث، اور وہ ملتا ہے ربط جا کر میرے ایک جملے سے. کربلا کا واقعہ چوتھے امام کی امامت کا پہلا دن تھا، اور پھر وہ ایک سال کی قید، اس کے بعد کے 34 سال کیا تھے؟ چوتھے امام کی امامت کے باقی 34 سال کیا تھے؟ یہ بہت ہی واضح طور پہ بیان کر دیا جائے کہ کربلا کی وجہ سے چوتھے امام کی امامت میں کسی دشمن اہل بیت کو ان پر ظلم کرنے کی ہمت نہ ہوئی پہلے سال کے بعد. پہلے سال میں تو قیامت کے ظلم ہو گئے، مدینے آنے کے بعد ایک سے ایک ظالم حکمران گزر رہا ہے مسلمانوں، چوتھے امام کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا رہا. خاص طور پر جب مدینے پہ اٹیک کیا یزید کی فوجوں نے، تباہ کر دیا مدینے، چوتھے امام کا پورا گھرانہ محفوظ رہا، اور اتنا زیادہ محفوظ رہا، اتنا زیادہ کہ ایک طرح کا یہ حکم تھا کہ جو اس گھر میں پناہ کے لیے چلا جائے اسے بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. کتنی خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے، کیونکہ مدینے کے اس اٹیک میں کیا کیا ظلم نہیں ہوا، کتنی خواتین نے اپنی عزت بچانے کے لیے چوتھے امام کے گھر میں آ کے پناہ لی. وہ گھر جو شہر مدینہ سے باہر سلمان فارسی کے باغ کے سامنے تھا، خالی جاننے والوں نے نہیں، عام لوگوں نے بھی نہیں، خود بنو امیہ کے خانوادے کی کتنی عورتیں وہاں پہ آئیں. امام نے پلٹ کے یہ بھی نہیں کہا کہ تم کو یاد ہے کہ تمہارے گھرانے نے ہماری آیہ تطہیر کی سند لیے ہوئے مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آ جا رہی ہو ہمارے پاس. دروازہ کھولا، اور ان عورتوں نے جن کے خاندان پر آپ زیارت عاشورہ میں لعنت کرتے، ان عورتوں نے یہ کہا کہ کبھی ہم نے اپنے باپ اور شوہر کے گھر میں بھی اتنے آرام سے زندگی نہیں گزاری جتنے آرام سے چوتھے امام کے گھر میں زندگی گزاری. ایک عزت بھی مل رہی، ایک احترام بھی مل رہا، ہم اور آپ تو نہیں دے سکتے ایسے خاندان کو چوتھا امام. لیکن سوال یہ ہے کہ جب مدینے کا ہر گھر ظلم کا نشانہ بن رہا، چوتھا امام جو تو سب سے زیادہ ظالموں کی نگاہوں میں کھٹک رہا، اس کے گھر کا اتنا اچھا پرسکون ماحول، اور ظالم کی فوجیں دیکھ بھی رہی ہیں، اور پھر بھی ان کے پاس یہ سٹینڈنگ آرڈر کہ چوتھے امام کی کسی پراپرٹی میں داخل نہ ہونا، کسی مسجد النبوی میں گھوڑے لا کے باندھے گئے، ممبر پہ بندر بٹھائے گئے، شراب پی گئی، چوتھے امام کی کوئی بھی پراپرٹی. تو اب میرا اصل سوال کچھ اور تھا، چوتھا امام، پھر امامت کے 34 سال امام نے ظالموں کے کس ظلم کا مقابلہ کیا؟ ہر امام ظالموں سے مصروف جنگ رہا ہے، تو چوتھے امام کے زمانے میں تو یہ ظالم، اچھا یہ کوئی پچھتاوا یا ندامت نہیں تھی، کربلا کے واقعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اہل بیت تو وہ ہیں کہ قید میں رہ کر نام یزید کو داخل دشنام کر دیتے ہیں، اس لیے ان سے دور ہی دور رہو. مگر پھر امام کیوں یہ کہا جاتا؟ یہ پانچویں اور چھٹے امام کی امامت نسبتاً سکون کی تھی اور اسی لیے مدرسہ بنا اور یہ بنا، تو چوتھے کے لیے کیوں نہیں کہا جاتا؟ جبکہ ان کے تو حالات ہمارے سامنے کہ اتنے ظلم کے دوران ان کی جائیداد محفوظ ہے، اس لیے کہ چوتھے امام پہ دوسرے انداز کا ظلم ہوا اور یہی ظلم آج بھی ہو رہا. کربلا کے واقعے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کائنات کا اس سے زیادہ بڑا ظلم آج تک نہیں ہوا. لیکن اس کے ایک سال کے بعد چوتھے امام 61 ہجری میں کربلا ہوئی ہے، 95 ہجری میں چوتھے امام کی شہادت ہوئی ہے، 34 سال، ایک سال قید نکال دے 33 سال. کیوں نہیں کہا جاتا کہ چھٹے امام کی طرح سے ان کو بھی امامت کا پرسکون زمانہ ملا؟ کیوں نہیں کہا جاتا پانچویں امام کی طرح سے امامت کا پرسکون زمانہ ملا، جبکہ واقعا نظر آ رہا ہے پرسکون زمانہ؟ کہ ایسے ظالم جو خانہ کعبہ پہ گولہ باری کرے چوتھے امام کی پریمیسز میں داخل ہوتے ہوئے گھبرا رہے، ایسے ظالم جو مسجد النبوی کا احترام نہ کرے، چوتھے امام کے اس باغ میں قدم نہیں رکھ رہے جہاں ان کے دشمنوں کی فیملیز پناہ لیے ہوئے، تو اتنے ماحول پھر کیوں؟ اب یہ بہت اہم جملہ ہے، رشتہ دار بھی اسی میں ملے گا، نماز بھی اسی میں ملے گی اور باقی چیزیں، لیکن کل، آج تو صرف چھوٹا سا ایک واقعہ بچوں کے لیے. چوتھے امام پر کربلا کو چھوڑ کر بار بار کہنا، باقی معصومین کے مقابلے میں ایک عجیب انداز کا ظلم ہوا جس کو سب سے بڑا ظلم مانا گیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے جائیے ساتویں امام کے قید خانے میں. 14 سال قید میں رہا میرا ساتواں امام، قید خانہ بھی ہر ایک کو پتا ہے کیسا تھا، چھت اتنی نیچے تھی کہ آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ سننا آسان ہے، آدھے گھنٹے اس طرح کہیں کھڑے ہو کے دیکھیے، آپ کو خود پتا چلے 14 سال کسے کہتے ہیں. دیواریں اتنی قریب ہیں کہ آدمی ٹانگ پھیلا کے لیٹ نہیں سکتا، 2 گھنٹے ہو سکتا آپ اس طرح سو جائیں. یہ دیکھیے، مجھے اپنے حج کے ایک ساتھی نظر آ گئے منا کے میدان، اس سال جگہ کی بڑی تنگی تھی، چلیں 2 راتیں اس طرح گزار لی جائیں، وہ بھی کیسے گزاری گئی. لیکن 14 سال کہ آدمی ٹانگ پھیلا کے سو نہ سکے، سر سیدھا کر کے کھڑا نہ ہو سکے، اور پھر غذا بھی آپ سنتے ہیں کہ یہ بہت مشہور چیزوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں. نتیجہ کیا نکلا یہ بھی سن لیجیے. آپ نے سنا ہے ذرا سا، جو جس جملے تک مجھے جانا ہے وہ صحیح معنوں میں واضح ہو. نتیجہ کیا نکلا؟ اتنا چھوٹا سا کمرہ، مومن کسی طرح سے پہنچ گیا سپاہیوں سے مل ملا کے، دروازہ تو بند ہوتا ہے، وہ تو یا ہارون کے پاس چابی ہے یا جو نگران ہے. تو یہ سپاہی کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا سا انہوں نے روشندان بنایا، وہاں سے قیدی کو مانیٹر کرتے، جو آج کل کیمرے ویمرے، کہا کہ ہم تمہیں یہاں تک تو لے جا سکتے، اس کے آگے تو ہمارا بھی اختیار نہیں، تو یہی لے جاؤ، دور سے امام کی زیارت کر لو. جو معصوم نے نماز کے لیے کہا، جب نماز پڑھو یہ سمجھو کہ تم اللہ کے سامنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. مولا ایسی نماز کون پڑھ سکتا؟ تو کہا کم از کم اتنا تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. تو اب راوی نے کہا اگر میں امام کے سامنے جا کے آمنے سامنے کی زیارت نہیں کر سکتا، دور سے صحیح، روشندان سے امام کی زیارت کر لو. کر لو زیارت. اب جو اس نے روشندان سے جھانک کے دیکھا تو کمرہ کوئی بہت اتنا اس ہال کی طرح سے نہیں، چھوٹا سا، امام ہی نہیں ہے، ہی نہیں امام، خالی. کہاں ہے میرے امام؟ کسی کمرے میں. کہاں ہے؟ ایک سفید کپڑا زمین پر بچھا ہے اور تو کچھ نہیں. کہا جسے تو سفید کپڑا سمجھ رہا یہی تیرا امام. آدمی کتنا کمزور ہو جائے، کتنا نحیف ہو جائے، چھوٹے سے کمرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے وہ آدمی ڈھونڈ رہا اور پھر بھی نہ پہچان سکے، یہ امام کی حالت. مگر یزید ایک سال کے بعد اہل بیت کو رہا کرنے پہ کیوں مجبور ہوا؟ ہارون 14 سال بعد چوتھے امام کو زہر دینے پہ کیوں مجبور ہوا؟ بھئی جہاں 14 سال قید میں رکھا تھا اسی طرح گزار دیتا ان کی زندگی، تیرے اوپر بدنامی کا یہ دھبا بھی نہ تھا کہ شہید کیا. یہ تو میں الفاظ ہے دنیاوی استعمال کر رہا ہوں، نہ تو اس نے ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا آخرت تباہ کر دی، لیکن کیوں شہید کیا؟ صرف اس لیے کہ یہ جیل بھی ظالموں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی تھی، کیونکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے جنگلیوں اور وحشیوں کو لاتے تھے جن کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا، تاکہ جتنا ظلم حاکم کا ہے وہ کرتے جائیں. مگر اہل بیت کی مظلومیت، اہل بیت کی اس حالت میں عبادت، اہل بیت کا اس حالت میں شکر خدا، ہمارا جاب چھن جائے تو ہم اللہ سے لڑنے کو تیار ہو جائیں، ہمارے گھر میں پیسے کی کمی آ جائے تو ہم نعوذ باللہ ساتھ پوچھتے ہیں اللہ کی بخشیوں کھیل کے رکھ دیں، ایسے ایسے جملے میں نے سنے. اور یہاں پہ اس قید خانے میں بیٹھ کے کہنا الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنی عبادت کے لیے تنہائی کا موقع مجھے دیا. تو اب یہ کہ ظالم سے ظالم انسان ہے، ٹھیک ہے محاورتن کہا کہ اس کے سینے میں پتھر ہے، لیکن دل جو بدل جاتا، ہر 6 مہینے کے بعد اسے سپاہی بدلنا پڑ رہا ہے، ایک سے ایک ظالم افریقہ کے جنگلوں تک سے لے کے آیا. تو اب یہ ان کا مسئلہ، ان میں سے اتنا زیادہ ساتویں امام سے متاثر ہوا. اس واقعے سے دو نتیجے نکلیں گے، ایک چوتھے امام کا اصل امتحان اور ایک چوتھے امام کے مسائب میں اس سے ملتا جلتا واقعہ. اب بات ختم. ایک ایسا آ گیا جو حد سے زیادہ متاثر ہو گیا، ایسا سید، ایسا مظلوم، ایسا ظلم سہنے والا، پھر اتنا خوش، پھر اپنے اللہ پہ اتنا راضی، اس نے چوتھے امام کو اس قید خانے سے نکال کے ایک مکان میں منتقل کر دیا. حکمرانوں کی جانب سے جو انچارج ہوتے ہیں ان کو ایک حکم ہوتا کہ اگر تمہیں یہ پتا چلے کہ ان کو چھوڑانے ان کے چاہنے والے آ رہے ہیں، فوری طور پہ ان کی قید بدل لو، پھر ہم سے رابطہ کرو، پھر بات ہوتی رہے گی. لیکن اتنا اختیار ہے فوری طور پہ، وہ ایسے ہی کوئی بہانہ بنا کے، ایک بہت عالیشان ویلا کوٹھی بنگلہ نہیں، لیکن ایک کمرہ سہن، کھلا سہن وہ مکان. اور 2 دن کے بعد امام سے ملنے گئے. اب یہ سوچ رہا ہے کہ وہاں پہ ہوا نہیں آتی تھی تازہ، سورج کی روشنی نہیں تھی، اتنی تکلیف دے، نہ سو سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں. یہاں بہرحال ایک کمرہ ہے، بستر ہے، سہن میں تازہ ہوا ہے، سورج کی روشنی. جا کے کہا مولا آپ نے پہچانا؟ کہاں تو بھائی ہے جو 6 مہینے یا 8 مہینے سے میری قید کا نگران. کہا مولا آپ سن لیجئے، میں آپ کا مولائی اور محب بن گیا. شیعہ تو نہیں کہا، محبت کرنے والا. جتنا میرے اختیار میں تھا میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر آپ کو سہولت دی. اب امام نے حیرت کا اظہار کیا. عربی اردو محاورے میں اظہار کا جو مطلب ہے وہ اپنی جگہ اپنے دماغ میں رکھیے گا. کہا اچھا یہ تو نے ہمیں راحت پہنچانا، آرام پہنچانا چاہ. کہا اور کیا مولا، یہ تو آرام ہی آرام، غذا مناسب، تازہ ہوا، سورج کی روشنی، سونے کی جگہ، آرام کی جگہ، ٹہلنے کی جگہ. کہا اس سے تو وہ قید خانہ اچھا تھا، اگر واقعاً تو ہمارا محبت کرنے والا ہمیں وہاں منتقل کر. گھبرا کے کہا مولا یہاں ایسی کیا تکلیف ہے، مجھے بتائیے، میں دور کروں. کہا یہاں کہاں لے آیا، یہ بغداد شہر، دنیا کا اس زمانے کا پیرس، چاروں طرف پیسے والوں کے گھر ہے، یعنی بغداد کا غریب بھی پیسے والا ہوتا تھا. اور جہاں پیسہ آتا ہے وہاں سب سے پہلے عیاشیاں، بے حیائی، بے حجابی، گانا بجانا آتا، چنانچہ چاروں طرف گھروں سے گانوں کی آواز گونجتی رہتی. امام نے کہا یہ جن آوازوں کے بیچ میں لا کے تو نے مجھے بٹھا دیا، تو حرام آواز ہے، گانا گناہ کبیرہ ہے. اب مولا اب یہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے کہ پورے شہر میں یہ پابندی لگا دوں. تو کہا پھر مجھے وہیں منتقل کر دے. وہ تنگ کمرہ، وہ بغیر تازہ ہوا کی جگہ، وہ بغیر سورج کی روشنی، وہاں گزارا ممکن ہے کیونکہ وہاں اللہ کی نافرمانی نہیں، اور یہاں کے سارے آرام قبول نہیں ہیں کیونکہ ساتھ میں اللہ کی نافرمانی. نعوذ باللہ. ہم اور آپ بھی اگر ہوتے تو جان بوجھ کے گناہ نہیں کر رہے ہیں، خود بخود آواز کان میں آ رہی ہے، مگر ہمارے لیے ہو سکتا مسئلہ شرعی میں گنجائش ہو، امام کو بتانا یہ کتنا بدترین گناہ ہو. تو چوتھا امام، گھر محفوظ، خاندان والے محفوظ، جائیداد محفوظ، جسے چاہے لا کے اپنے گھر میں رکھو وہ بھی محفوظ. لیکن سب سے بڑے ظلم کا سامنا کیا، پورا ماحول بے حیائی کا بنا دیا ان لوگوں نے، بے شرمی کا بنا دیا، گانے بجانے کا بنا دیا، مکس گیدرنگ کا بنا دیا، میوزک کنسرٹ کا بنا دیا. اس میں 34 سال گزارے امام نے. اب یہ کل کی بات، میں وہاں تک پہنچ گئے چوتھے امام کے حالات تک. البتہ یہ پہلا سال چھوڑ گئے، بعد کے سال بہت جلدی جلدی جملہ مکمل کر رہا ہوں. چوتھے امام فرماتے ہیں جس ماحول میں میں رہ رہا ہوں، یہ الفاظ چوتھے امام کے نہیں، مفہوم ہے، جس ماحول میں رہ رہا ہوں کوڑے مارے جائیں تو وہ اتنی تکلیف نہیں ہوتی، تلوار سے زخمی کیا جائے وہ اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن یہ جو چاروں طرف بے حیائی. اچھا اب ایک جملہ تو میں کہہ ہی دوں، جو کل تو شہادت کی وجہ سے کچھ ایسا مجمع ہوگا جو مجھے سننے بھی نہیں آیا ہوگا، تو اس میں پڑھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک جملہ تو کہہ دوں. قیامت کب آئی ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم، لیکن میرے اعتبار سے وہ قیامت کا دن، جس دن امام مجھ سے آ کر کہہ دیں کہ تمہارے گھر سے مجھے ہارون کی قید زیادہ آرام دہ لگ رہی ہے. میرے اعتبار سے وہ قیامت کا دن ہے جس دن آپ میں سے کسی سے چوتھے امام آ کے کہہ دیں کہ تمہارے گھر سے مجھے بنو امیہ کا جیل زیادہ بہتر لگ رہی ہے. اور ہم نے شاید اپنے گھر ایسے ہی بنا دی، لیکن کل بات، یہ بات کل. البتہ ہارون کو ساتویں امام کے حوالے سے 14 سال لگے لیکن تھک گئے. کتنے سپاہی بدلے، کتنے بدلے، کتنے بدلے، آخر کہا کہ زہر دے کر ہی شہید کرو تاکہ مسئلہ ہی نہ رہے. 14 سال لگے. یزیدیت تو 1 سال کے اندر شکست کھا گیا. وہاں بھی یہی تھا، وہاں بھی یہی تھا کہ قید خانے میں بیٹھ کے چوتھے امام نے اس طرح سے دمشق میں بھی یعنی شام میں بھی انقلاب برپا کیا، اور ان ظالم کے ظالم سپاہیوں میں 1 سال. یہ 14 سال ہارون برداشت کر گیا، یزید 1 سال میں شکست کھا گئے. میرا اپنا شہر میرے خلاف ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ سجاد کی وجہ سے، زینب کی وجہ سے، سکینہ کی وجہ سے. اور یہ تینوں کے مصائب اس عشرے کی مختلف مجلسوں میں آئیں. البتہ ساتویں امام جب یہ مصائب برداشت کر رہے ہیں تو بظاہر قید خانے میں اکیلے، سجاد اکیلا نہیں ہے، سجاد کا ساتھ دینے کے لیے کوئی آتا ہے. اور وہ کون ہے؟ قید خانے کا نگران سندانی داروغا، وہ بھی ایسا ڈھونڈ کے لایا گیا جس کے سینے میں پتھر تھا. وہ آیا، قید خانے کے جو مصائب آپ کو تڑپا دیتے ہیں وہ دیکھ رہا تھا. شروع میں تو اس میں کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن پھر آہستہ آہستہ بدلتا گیا، انسان ہے. لیکن ایک دن سجاد کے پاس آ کے کہتا، یا بھی وہ شیعہ نہیں ہوا، محب فرزند رسول، جب میں یہاں لا کے مقرر کیا گیا تھا تو سب سے زیادہ میرے دل میں آپ کی دشمنی پیدا کی گئی. آج اس ساری دنیا میں آپ سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں، لیکن مولا صرف ایک درخواست، آپ کے گھر والے کم از کم میرے گھر والوں کی تباہی کا سامان تو نہ کریں. میری بچیاں، میرے بچے، میری بہنیں، میرے گھر والے مارے جائیں گے، میں بھی مارا جاؤں گا. وہ کتنا ظالم ہے جس کربلا میں جس نے اصغر پہ رحم نہ کھایا. مولا سجاد نے حیران ہو کر دیکھا، وہاں ساتویں امام حیران ہوئے، یہ تو مجھے آرام پہنچا رہا ہے کہ عذاب میں مبتلا کر دیا. یا چوتھا امام کہا کہ اے شکایت کرنے والے، تیرے انداز سے لگ رہا ہے کہ ہمارا کوئی عمل تجھے تکلیف دے رہا. کہا مولا دیکھیے، میں جتنا میرا اختیار ہے اتنی سہولت دے رہا ہوں آپ کو، مگر آپ میں سے کوئی بیوی اٹھ کے قید خانے کے باہر جا کے سڑک پہ بیٹھ جاتی، ساری رات ماتم کرتی، اگر یزید کو پتا چل گیا تو اردو ایک محاورہ میرا زن بچہ کولو پلوا دیا جائے گا، پورا گھرانہ میرا مارا جائے گا۔ مولا سجاد نے ایک مرتبہ کہا کہ اے زندانی یہ بتا، روزانہ جب تو رات کو جاتا ہے مغرب عشاء کے بعد اپنے ہاتھ سے لاک کر کے جاتا ہے؟ ہاں مولا۔ صبح کو جب تو آتا ہے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولتا ہے؟ کہا ہاں مولا۔ کہا جب ساری رات قید خانے کا دروازہ بند رہا تو اگر ہم میں سے کوئی باہر جانا بھی چاہے تو کیسے جائے گا؟ چکرا گئے۔ فرزند رسول یہ بات تو صحیح، تو کہا تیرے دل میں خیال آیا کیسے کہ یہاں قید خانے سے کوئی بی بی جاتی؟ کہا بھائی اس لیے آیا کہ وہ جو بی بی مجھے باہر نظر آتی ہے اس کا لباس بالکل وہی ہے جو آپ کے گھرانے کا لباس ہے۔ چلے لباس تو مل سکتا مل جاتا ہے ایک جیسا، اس کے بہن بھی وہی ہیں جو سارا دن میں یہاں سنتا ہوں، کبھی کہتی ہے ہائے میرا حسین، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا عباس، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اون، ہائے میرا محمد، یہی سارا دن میں یہاں سنتا ہوں، یہی بہن بھی وہ بیوی کرتی۔ مولا سجاد نے کہا اچھا، مولا جانتے ہیں، کہا اچھا اب اگر وہ بیوی نظر آئے تو مجھے بلا لینا۔ چلا گیا۔ جیسے ہی مولا سجاد واپس قید خانے میں آئے زینب کبرا گھبرا گئے۔ عصر عاشور حسین کہہ کر گئے تھے زینب اب میرا سجاد تیرے حوالے، سجاد کو ہر مصیبت سے تجھے بچانا، تو جہاں کوئی ایسی بات ہوتی ہے زینب گھبرا جاتی، سجاد یزید کا یہ آدمی اتنی دیر کیا باتیں کرتا رہا؟ مولا نے ساری کیفیت بتائی۔ اب زینب کی حیرت کی باری تھی، کہ سجاد بیٹا یہ کون ہے جو میرے گھر کا ماتم کرتی ہے؟ اب اگر وہ نظر آئے تو اکیلے نہ جانا، مجھے بھی لے جانا۔ وہی رات، وہی رات، آدھی رات کا وقت، وہ زندانی دروغا نگہبان انچارج دوڑا دوڑا آیا، کہا فرزند رسول ذرا چل کے دیکھ لیجئے، آج بھی قید خانے کے باہر سڑک کے کنارے وہی بی بی بیٹھی ماتم کر رہی ہے۔ مولا سجاد نے آواز دی، پھوپھی اما آئیے میرے ساتھ چلے۔ دونوں باہر آئے۔ مولا سجاد تو اس زندانی کو ذرا دور لے گئے، زینب قریب گئی، واقعا ہے تو کوئی ماتم کرنے والا جو وہی ماتم کر رہا ہے؟ ایک بار آگے بڑھی اور کہا کہ پہلے تو علی کی بیٹی زینب آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، جس کے لوٹے گھر کا کسی نے ماتم نہ کیا، آپ نے اس کے گھر کا ماتم کیا۔ نقاب کے پیچھے سے بی بی کی آواز آئی، زینب یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اگر میں اس گھر کا ماتم نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ اب زینب کی حیرت اور بڑھ گئی، کہا بی بی ذرا اپنا تعارف تو کرائیے، آپ کی آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ آواز میں نے بہت سنی ہے، مجھے کوئی اور یاد آ رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا بی بی نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی نامحرم تھا ہی نہیں، چہرے سے نقاب کو ذرا سا ہٹایا، زینب نے دیکھا میرے سامنے میری مظلومہ ماں فاطمہ زہرا زمین پہ بیٹھی ماتم کر رہی ہے۔ زینب گھبرانا نہیں، بڑی سے بڑی مصیبت آئے فاطمہ تیری مدد کے لیے تیرے ساتھ۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ خدا آپ کے اس گریے کو جنت کے ان آنسوؤں میں، ان موتیوں میں تبدیل کرے۔ ذاکر اہل بیت کرامت عمرانی صاحب کی آج تدفین ہو گئی پاکستان میں، چنانچہ آپ حضرات سے پہلی التماس تو یہ ہے کہ خصوصی طور پر ایک سورہ فاتحہ ان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور جو اطلاع جن کو مل چکی ہے وہ تو نماز وحشت قبر پڑھ چکے ہوں گے، جو مومنین نے اب تک نماز وحشت نہیں پڑھی تو ان سے التماس ہے، ذاکر اہل بیت جنہوں نے اس ممبر سے بھی بارہا آپ کو رلایا، آپ کی اجر کو بڑھایا، آپ کو جنت میں داخل کروایا، دو رکعت آج فجر سے پہلے نماز وحشت ان کے لیے پڑھیے گا۔ خدا بندہ اہل بیت اطہار، میرے مظلوم آقا سجاد، میری مظلومہ شہزادی زینب، اور ان سب کی مظلومہ ماں فاطمہ زہرا کے ان مصائب کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں، ان مردوں اور عورتوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رزق ذرائع اور آفتوں پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ یہ جو دعائیں حاجتیں تمنائیں لے کے یہاں آئے ہیں، ان کی تمام حاجتیں پوری فرما. ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً ذاکر اہل بیت، کرامت عمرانی صاحب کو اعلی علین میں جوار معصومین سے ملق فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جنہیں اولاد کا کوئی مسئلہ ہے ان کی یہ پریشانی دور فرما، جو رزق ہے امتحان کے ویزے کے کسی مسئلے میں مبتلا ہیں کہ وہ پریشانیاں دور فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ماتم حسین.